اقرأ خيرا ورتل القرآن، اصبح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا، لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. قصص القرآن کی کلاس میں آج آپ لوگوں کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. آج تیسری کلاس ہے ہماری اور دوسرا واقعہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے، یعنی قرآنی واقعات میں سے آج ہمارا دوسرا واقعہ ہوگا، اور انشاءاللہ آج ہم لوگوں نے تالوت اور جالوت کا واقعہ لیا ہے. جیسے کہ الحمدللہ دوسرے پارے میں ہم سب جانتے ہیں، ہم سب یہ قرآن سے گزرے ہوئے ہیں اور قرآن پڑھتے رہتے ہیں الحمدللہ، تو دوسرے پارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، اور اس کی تفصیل ہمیں بعض دوسری روایت سے، کچھ احادیث سے بھی ملتی ہے، صحیح بخاری کی اور اسرائیلیات میں بھی ہم کو اس واقعے کی تفصیل ملتی ہے، اور قرآن میں بھی ہمیں اس واقعے کی تفصیل ملتی ہے الحمدللہ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 246 سے لے کر سیکنڈ پارے کے آخر تک یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَأِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمْ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ أَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم تالوت ملكا قالوا ان يكون له الملك قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. کیا آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کے معاملے پر بھی غور کیا؟ جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجیے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں، نبی نے ان سے کہا کہیں ایسا تو نہ ہو کہ جب تم پر جہاد فرض کیا جائے اور تم لڑنے سے پیچھے ہٹ جاؤ یا انکار کر دو. وہ کہنے لگے ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال کر ہمارے بچوں سے جدا کر دیا گیا ہے. پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو سوائے چند لوگوں کے سب ہی اپنے عہد سے پھر گئے، اور اللہ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے. ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے تالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے. وہ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے اوپر بادشاہ بنے، بھلا ہم پر حکومت کا حقدار وہ کیسے بن گیا، اس سے زیادہ تو ہم خود حکومت کے حقدار ہیں، اور اس کے پاس تو کچھ مال و دولت بھی نہیں ہے. نبی نے کہا اللہ نے تم پر حکومت کے لیے اسے ہی منتخب کیا ہے، اور ذہنی اور جسمانی اہلیتیں اسے تم سے زیادہ دی ہیں، اور اللہ جسے چاہے اپنی حکومت دے دے، وہ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے. سبحان اللہ. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مدنی سورت سورہ بقرہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ایک تو ہسٹری بیان کی، یعنی شروع کے پاروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل ہی کی ہم کہانی یا واقعہ پڑھتے ہیں، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص طور سے بنی اسرائیل کے اس گروہ کی بات کی ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تالوت کو بادشاہ مقرر کیا تھا. اب یہاں پر جو واقعات ہم کو ملتے ہیں، جیسے کہ پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پہلے بھی ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا اس بات کو کہ قرآنی واقعات میں ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے لیے عبرت ہے۔ یہ واقعات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ جس کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مضبوط ہو، ان کے ایمان میں اضافہ ہو۔ آپ کی صداقت کی دلیل ہے یہ واقعات کہ آپ جو واقعات سنا رہے ہیں وہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے معلوم ہوتے ہیں۔ اور آج کے دور میں ہم مسلمانوں کے لیے، ہم مومنوں کے لیے بھی سیم وہی پیٹرن ہوگا، سیم وہی علاج ہوگا جیسے کہ اس زمانے میں تھا۔ الحمدللہ یقین جانیے کہ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ آج کا دور بھی سیم ویسا نہیں ہے جیسے کہ اس آیت میں ہم نے پڑھا یا ان آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یا بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دیجئے جو جس کے ساتھ مل کر ہم جہاد کریں، اور ہم جہاد اس لیے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم پر لوگوں نے ظلم کیا ہے، ہمارے بیوی بچوں کو ہم سے جدا کر دیا ہے، ہماری زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ سیم وہی سچویشن ہے کہ آج مسلمان بھی مغلوب ہیں، مسلمانوں کی کوئی عزت، کوئی ساکھ، کوئی غلبہ نہیں ہے۔ اور اس کے لیے پھر ضرورت کس بات کی ہے کہ اس سے ہمیں کہاں سے سبق ملے گا، ہم کہاں سے اپنی کھوئی ہوئی عزت کو واپس لا سکتے ہیں؟ ہمیں قرآن کے واقعات سے ہی مدد ملے گی۔ قرآن میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں وہ دراصل ہمارے لیے ایک سبق ہے، ہم اس سے سبق حاصل کر سکتے ہیں، اس میں ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، ایک راہ عمل ہے جس میں ہم اپنا راستہ طے کر سکتے ہیں یا اس روشنی میں اپنے راستے کو متعین کر سکتے ہیں، اس پر چل کر اور اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب یہ جو واقعہ ہے، تھوڑا سا ہم پہلے ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں کہ حدیث سے جو بات پتہ چلتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث سے، آگے بھی انشاءاللہ ہم وہ حدیث کو ڈسکس کریں گے، لیکن یہ بات آپ جان لیں کہ جو واقعات ہیں صرف یہ نہیں کہ اسرائیلیات ہی میں سے ہیں، بلکہ ہم کو احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جو لوگ رہ گئے تھے جہاد کرنے کے لیے وہ اتنے ہی تھے جتنے کے بدر کے لوگ تھے، یعنی 300 سے زیادہ، 314 کا ذکر آتا ہے یا 313 کا ذکر آتا ہے۔ تو بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ واقعات بتا کر دراصل بتایا گیا ہے کہ کون لوگ نبی کا ساتھ دے سکتے ہیں، کون لوگ استقامت دکھا سکتے ہیں، کن لوگوں کے اندر صبر ہوتا ہے، اور ایک مسلم سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے، ایک مسلم سوسائٹی کو، ایک مسلم معاشرے کو تعمیر کرنے کے لیے کن لوگوں کی، کیسے لوگوں کی اور کن صفات رکھنے والے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جو واقعہ ہے، یہ واقعہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل میں دھیرے دھیرے خرابیاں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ ہم سب جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اندر تبلیغ کی، پھر جب موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی تو یوشع بن نون تھے ان کے جو شاگرد تھے، اور انہیں کو اللہ تعالیٰ نے نبی بھی بنایا تھا۔ پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد پے در پہ کئی نبی آئے۔ اس وقت جو ان کے اندر نبی تھے ان کا نام جو ہمیں بتایا جاتا ہے شموئیل نبی، شموئیل یا سموئیل یا شمعون، یہ تینوں نام ایک ہی نبی کے ہیں، سموئیل، شموئیل یا شمعون، یہ نبی اس وقت ان کے درمیان تھے اور یہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ تو بنی اسرائیل میں جو کہ بہت زیادہ خرابیاں عام ہو گئی تھی، ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہماری کھوئی ہوئی دولت اگر ہم کو حاصل کرنی ہے تو ہم کو جہاد کرنا ہوگا، ہماری جو زمین ہے اس کو ہمیں حاصل کرنا ہوگا، جو لوگوں نے ہم پر ظلم کیا ہے، ہم پر چڑھائی کی ہے، ہمیں ان سے بدلہ لینا ہوگا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل تھے، یعنی یہ بنی اسرائیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ہر بیٹے کے نام سے ایک قبیلہ ان کا آباد ہوا، بنیامین کے نام سے، یہودا کے نام سے، بن لاوی کے نام سے، الگ الگ ان کے جو بیٹوں کے نام تھے ان کے نام سے ہم دیکھتے ہیں کہ قبیلے آباد ہوئے اور انہیں کے نام سے مشہور ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام تھے اور اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مکہ کی طرف مبعوث کیا، اور اسحاق علیہ السلام فلسطین، شام یا ادھر کا جو علاقہ ہے جس کو ارض مقدس کہا جاتا ہے یا بابرکت زمین کہا جاتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے پھر یعقوب علیہ السلام، اور تو یعقوب علیہ السلام کے بعد یوسف، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے جو یہودا قبیلہ تھا، تو یہ قبیلے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر پھر جو ہے دھیرے دھیرے خرابیاں ہونا شروع ہو گئی، یعنی ایک عام چیز ان کے اندر بن گئی تھی کہ وہ لوگ ہر چیز میں دنیا داری کے پیچھے پڑ گئے تھے، نبوت کی تعلیم کو، یعنی نبیوں کی جو تعلیم تھی انہوں نے اس کو پس پشت ڈال دیا تھا، خود ساختہ چیزیں انہوں نے ایجاد کر لی تھی۔ تو اسی بنا پر شموئیل نبی جب بہت بوڑھے ہو چکے تو انہوں نے آ کر ان سے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریے، اور بنی اسرائیل کا یہ دستور رہا ہے کہ ان کے حکمراں ان کے انبیاء ہوتے تھے، یعنی ان کے جو خلیفہ تھے، ان کے حکمراں، ان کے جو بادشاہ ہوتے تھے، وہ ان کے نبی ہوتے تھے، اور یہی جو نبی ہوتے تھے انہی کے پاس فیصلے ہوتے تھے، وہ لوگ فیصلے کرنے والے بھی ہوتے تھے، انہی کے ساتھ جہاد بھی کیا جاتا تھا، اور وہ صحیح نظام سنبھالتے تھے حکومت کا، پوری سوسائٹی کا. لیکن کیا ہوا کہ دھیرے دھیرے ان کے اندر خرابیاں آنی شروع ہو گئیں، اور اپنے نبیوں کو یہ ستانے لگے، نبیوں کی بات نہیں مانتے تھے. جب یہ جو نبی سموئیل نبی یا شموئیل نبی، ان سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اس بادشاہ کی قیادت میں جہاد کریں. اور ایکچولی بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ان کو معلوم تھا کہ نبی جو ہے وہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، اور وہ جہاد سے راہ فرار اختیار کرنا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے بادشاہ کا تقاضا کیا. اور بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ نہیں، ان کو اس بات کی حقیقت کا پتہ چل گیا تھا کہ بغیر جہاد کے ہم اپنے ممالک، اپنے ملک واپس نہیں لا سکتے، لہٰذا ان کو جہاد کی اہمیت کا پتہ چل گیا، لہٰذا انہوں نے جہاد کا مطالبہ کیا. اور ویسے ہم یہ بات جانتے ہیں الحمدللہ کہ جہاد تو روح ہے اس کی، اسلام کی. تو بہرحال اس زمانے میں انہوں نے کہا کہ جہاد کا مطالبہ انہوں نے کیا کہ کوئی بادشاہ ہمارے لیے مقرر کر دیجیے، کیونکہ آپ تو بوڑھے ہو چکے ہیں اور ہمیں ایک نوجوان قائد چاہیے، ایک نوجوان بادشاہ چاہیے. اب نبی نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے. اور تالوت کے بارے میں آتا ہے کہ جو تالوت ہیں، ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنے والد کی کچھ جو سواریاں ہوتی ہیں، گھوڑے یا گدھے، وہ گم ہو گئے تھے تو وہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے. یہ 30 سال کے ایک نوجوان تھے، خوبصورت اور قداور تھے. کہا جاتا ہے کہ ان کی ہائٹ اتنی زیادہ تھی کہ جب یہ کھڑے رہتے تو لوگ ان کے صرف کندھوں تک آتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جسمانی خوبصورتی اور علم سب کچھ دے رکھا تھا، یعنی ظاہری پرسنالٹی بھی بہت اچھی تھی ان کی، اور ان کے پاس علم بھی تھا، یعنی صلاحیت بھی تھی، باصلاحیت شخص تھے. تو سواریاں ڈھونڈنے کے لیے نکلے تھے، لیکن نبی نے ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہمارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے. جب نبی سموئیل نے ان کو، تالوت کو جب پیش کیا ان کے سامنے کہ یہ تمہارے سردار ہیں، یہ تمہارے بادشاہ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھلا یہ کیسے بادشاہ ہو سکتے ہیں ہمارے، اور ان کے پاس تو، یعنی یہ تو بہت ہی غریب ہیں، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بن لاوی سے تھے، یعنی الگ الگ جو بن یامین ہیں، بن لاوی، یہودا، الگ الگ جو قبیلے تھے، تو اس میں بن لاوی سے تھے تالوت. تو ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بھلا یہ کیسے ہمارے لیے بادشاہ ہو سکتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ سیم یہ سوچ جو ہے یہ ہمیشہ سے رہی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، اور جب انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور تم میری اس دعوت کو قبول کرو اور ایک اللہ پر ایمان لاؤ، تو طائف کے سرداروں نے کیا کہا تھا، کوئی بتا سکتا ہے؟ انہوں نے کیا کہہ کر تمسخر اڑایا تھا، اور کیا ریزن دیا تھا کہ ہم آپ کی بات کیوں مانیں؟ کسی کو یاد ہے سیرہ سے کوئی واقعات؟ یہ جو کفار مکہ تھے وہ بھی کیا کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کوئی بتا سکتا ہے؟ کہ انہوں نے اعتراف کیا تھا کہ یہ مالدار نہیں ہے، یہ غریب ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، یہ کوئی سردار نہیں ہے، ان کے پاس کوئی بڑے بڑے محل نہیں ہے. خود مکہ والوں نے کہا تھا کہ اگر یہ نبی ہے تو یہ سونے کے پہاڑ کیوں نہیں پیدا کرتا، یا اس کے پاس کوئی سونے کے پہاڑ کیوں نہیں ہے. تو ہمیشہ سے لوگوں کا جو ویو ہے، جو نظریہ ہے، وہ کیا ہے کہ بادشاہت کے لیے یا لیڈرشپ کے لیے وہ کس کو پسند کرتے ہیں یا کس کو چاہتے ہیں، یعنی ان کی نظر ظاہر پر ہوتی ہے، لوگوں کی ظاہری باتوں کو وہ لوگ اہمیت دیتے ہیں. تو ایکچولی اللہ تعالیٰ کے نزدیک لیڈرشپ کے لیے کوئی اور لوگ درکار ہیں، کچھ اور کوالٹیز اللہ تعالیٰ کو چاہیے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنی نبوت کے لیے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے، ان کے اندر کچھ اور کوالٹیز ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جنہیں سرداری کے لیے یا لیڈرشپ کے لیے چنتا ہے، تو ان کے لیے بھی کوئی اور صلاحیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوتی ہے. ہم انسانوں کے نزدیک ظاہری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں. تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی سیم وہی آبجیکشن اٹھایا بنی اسرائیل نے، اور اس سے آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کی سوچ کا پتہ چلتا ہے کہ ان کی سوچ کیسی ہو گئی تھی. حالانکہ نبیوں کی قوم سے تعلق رکھتے تھے، نبیوں کی اولاد تھے، کثرت سے نبی آئے ان کے اندر، نبی موجود بھی تھے، اس کے باوجود بھی مسلمان تھے یہ لوگ سب، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں ان کی سوچ کیسی ہو گئی تھی. کیونکہ ہم کو اپنا تجزیہ کرتے ہوئے گزرنا ہے، یہ واقعات سے ہمیں سبق سیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ عبرت ہے اس میں. تو بنی اسرائیل کی سوچ کیسے ہمیں لگتی ہے، کیا کہیں گے اس کو، جو بھی آپ کہنا چاہیے، اردو میں یا انگلش میں آپ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں. نہایت ہی سطحی سوچ ہم کہہ سکتے ہیں، ظاہر پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے، سطحی سوچ تھی ان کی، یعنی ان کے اندر کوئی وسعت نظری نہیں تھی، ظاہر پرست تھے، دنیا دار تھے، تو بہرحال انہوں نے کہا کہ بھلا یہ بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ تو بادشاہت کے ہم حقدار ہیں، ہم ہی اچھے کہہ رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ان کو اپنا آپ زیادہ اچھا نظر آیا. اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ لیڈرشپ کے لیے مال و دولت کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ تمام تالوت میں موجود ہیں اور تم سے زیادہ بہتر طریقے سے تالوت کے اندر موجود ہیں، لہٰذا تمہیں اس طرح کی بلا وجہ کی بحثوں میں نہیں پڑنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے نشانی مقرر کی کہ تالوت جب تمہارا سردار بنے گا، بادشاہ بنے گا، تو اس کی بادشاہت کے دوران تمہارا وہ جو تابوت ہے، تابوت سکینہ، وہ واپس آ جائے گا، وہ لوٹا دیا جائے گا. اب یہ تابوت سکینہ کیا تھا؟ جیسے کہ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وقال لهم نبیهم ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینہ تم من ربکم و بقیہ تم مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیت لکم ان کنتم مومنین. تو نبی نے کیا کہا تھا کہ تالوت کی بادشاہت کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد حکومت میں تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون قلب کا سامان ہے، اور وہ تمام چیزیں بھی ہیں جو آل موسیٰ اور آل ہارون نے اس میں چھوڑی تھی، یعنی ان کا ترکہ. اس صندوق کو فرشتے اٹھا لائیں گے اگر تم ایمان لانے والے ہو، تو اس واقعے میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے. اب یہ تابوت سکینہ کیا تھا؟ جیسے کہ یہ ہمیں اسرائیلیات سے بھی پتہ چلتا ہے، قرآن کی آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ تابوت وہ تھا جس کو بنی اسرائیل بہت ہی زیادہ متبرک سمجھتے تھے، یعنی بہت ہی برکت والا. اس تابوت میں تورات کی چند تختیاں تھیں جو بچی ہوئی تھی ان کے پاس ٹوٹی پھوٹی. اس میں موسیٰ علیہ السلام کے کچھ، کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا لباس تھا، ان کا عصا تھا، ہارون علیہ السلام کا لباس تھا، اور ایک بوٹل میں دھنیے کی شکل میں جو من ان کے اوپر گرتا تھا آسمان سے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ وادی تین میں تھے 40 سال تک بھٹکتے رہے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا تھا، من و سلوا. تو من جس کو کہتے ہیں وہ دھنیا کے جیسے، دھنیا کے دانے کے برابر ایک چیز تھی، تو وہ ایک بوٹل میں بند تھا. اس صندوق کو دراصل وہ لوگ کیا سمجھتے تھے؟ اپنے لیے بابرکت سمجھتے تھے. ان کا نظریہ تھا، ان کی سوچ تھی کہ اس صندوق کی وجہ سے ہمیں ہمیشہ فتح اور نصرت حاصل ہوتی ہے، اور اگر یہ صندوق نہیں رہے گا تو ہمارے اوپر مصیبتیں آئیں گی. تو بعض روایت سے پتہ چلتا ہے، تفسیر میں مفسرین جو کہتے ہیں کہ تالوت کے مقابلے میں جو شخص آیا تھا جالوت، تو جالوت کی قوم نے ہی، یا جالوت ہی نے دراصل یہ صندوق ان سے، ان کے پاس سے لے کر یہ لوگ چلے گئے تھے، جالوت کی قوم. یعنی پہلے جنگ میں جالوت نے ان سے یہ صندوق لے لیا اور واپس اپنے، یعنی اپنے پاس اس کو رکھ لیا، لیکن جیسے ہی ان لوگوں نے وہ صندوق لے کر گئے، اس کی وجہ سے ان کے یہاں پر وبائیں پھوٹ پڑی. کہا جاتا ہے کہ جب بھی یہ صندوق رکھتے تو صندوق جہاں انہوں نے رکھا تھا تو وہ صندوق اس کے اوپر چلا جاتا، اور جہاں یہ اس کو رکھتے وہ وہاں سے ہٹ جاتا تھا صندوق. تو وہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ صندوق میں دراصل کچھ نہ کچھ ہمارے لیے خرابی ہے، اور اس کی وجہ سے ہم پر مشکلات آ رہی ہیں، وبائیں آ رہی ہیں. تو انہوں نے ایک جو بلک کارٹ ہوتی ہے نا، بیل گاڑی، آپ نے دیکھا ہوگا، تو اس میں انہوں نے بیل گاڑی میں یہ بلک کارٹ میں رکھ کر اس کو، صندوق کو باہر نکال دیا، اور وہ گاڑی آٹومیٹک چل رہی تھی، یعنی بغیر کسی گاڑی بان کے وہ بیل گاڑی چلتی چلی جا رہی تھی. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دراصل فرشتے اس کو اٹھائے ہوئے تھے اور فرشتے اس کو لے کر آ رہے تھے. تو جب تالوت بادشاہ بنا تو ان کے پاس یہ صندوق پہنچ گیا جس میں موسیٰ علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی چیزیں تھیں. اس سے ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ بنی اسرائیل کا ٹرسٹ ظاہری چیزوں پر ہو گیا تھا، یعنی وہ جن چیزوں کو وہ لوگ اپنے لیے بابرکت سمجھ رہے تھے، جو تابوت سکینہ جو آل موسیٰ اور آل ہارون کی تبرکات میں سے تھا، باقیات میں سے تھا، اور اس کو وہ سکینت کیوں سمجھتے تھے؟ سکینت کا مطلب ہے کہ راحت اور اقرار، راحت اور قرار، یعنی ان کو اس سے ایک طرح سے قرار تھا کہ یہ ہمارے پاس اگر رہے گا تابوت تو اس سے ہمیں فتح اور نصرت حاصل ہوگی. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے کہ ہم مسلمانوں کے پاس ایسے کوئی تبرکات نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ کوئی لباس ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ کوئی ایسی کوئی نشانی ہمارے پاس ہے. اگر یہ سب ہوتی تو مسلمان اور اس پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے تھے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے کہ اچھا بس اللہ کے رسول کی تبرکات ہیں، ان کو چھو لو، ان کو پڑھ لو، ان کو دیکھ لو تو کافی ہو جائے گا. جیسے آج بھی کچھ مسلمانوں نے جھوٹ موٹ ہی سہی، نقلی طور پر ہی سہی، کسی نے اللہ کے رسول کے جوتوں کی تصویریں بنا لی ہے، نالین مبارک کہتے ہیں اس کو، کسی نے جو ہے کہیں سے اللہ کچھ بال لے لیا اور کہا کہ یہ بال اللہ کے رسول کا ہے. تو اس طرح کے لوگوں نے آج بھی سہارے ڈھونڈ لیے ہیں، لیکن یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی اس طرح سے کوئی چیزیں، کوئی نشانی نہیں چھوڑی. ہاں کیا چیز چھوڑی ہے اللہ کے رسول کی جو آج ہمارے پاس محفوظ ہے الحمدللہ؟ کون سی چیز ہے اللہ کے رسول کی ہمارے پاس جو محفوظ و معمون ہے جس پر چل کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ سنت، ویری گڈ ماشاء اللہ بارک اللہ فیکی. حدیث، قرآن اور سنت، جی ویری گڈ ماشاء اللہ. تو اللہ کے رسول کی جو تعلیمات ہیں، آپ کا اخلاق، آپ کی زندگی کے واقعات، آپ کے اقوال، یہ سب ہمارے لیے ایک نعمت ہے دراصل. اور اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کھوئی ہوئی دولت ہمیں واپس ملے، مسلمانوں کو عروج حاصل ہو، مسلمان کامیاب ہو، تو اس کے لیے پھر انہیں کیا کرنا پڑے گا؟ سنت کو فالو کرنا پڑے گا. اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان کیا چھوڑے جا رہا ہوں، کتنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں؟ بہت ساری چیزیں. کیا کہا تھا آپ نے؟ دو چیزیں. جی بالکل، بارک اللہ فیکم. تو فرشتے اس تابوت کو اٹھائے ہوئے آئے. یہ تالوت کی دراصل نشانی تھی کہ یہ بادشاہ مقرر کیے گئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے. اور تب انہوں نے، بنی اسرائیل نے تالوت کو اپنا بادشاہ مان لیا جب وہ تابوت ان کے پاس واپس آ گیا. اور تورات بھی اس کے اندر موجود تھی، لیکن تورات کی بس بہت ساری تھوڑی سی چیزیں باقی بچی تھیں. تورات دراصل سمجھے کہ ختم ہی ہو گئی تھی، تورات کی تعلیمات بھی ختم ہو گئی تھی. پھر کہا جاتا ہے کہ شموئیل نبی نے درخواست کی کہ کون ہے جو جہاد کے لیے نکلے گا. تو بعض اسرائیلی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 8,000 لوگ نکلے تھے، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 70,000 لوگ نکلے تھے. اب آپ سوچیں، ہو سکتا ہے 70,000 لوگ نکلے ہوں، پھر اس میں سے باقی جو بچ گئے ہوں وہ 8,000 ہوں. تو 8,000 لوگ نکلے تھے اور بعض روایت سے 70,000 لوگ نکلے تھے. جب کہا جاتا ہے کہ جب یہ لوگ آگے بڑھے تو اس میں سے صرف 314 لوگ باقی بچے. 314 بھی نہیں، کچھ روایت سے کہ بس 300 سے زیادہ لوگ. اور یہی وہ والی حدیث ہے، برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بخاری کی حدیث سے، یہ برا بن عازب کہتے کہ یہ وہی تعداد باقی رہ گئی تھی جتنی اصحاب بدر کی تھی. بخاری. تو اصحاب بدر میں کتنے لوگ تھے ہم سب جانتے ہیں، 313 لوگ تھے نا. تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر نبی کا معاملہ تقریباً ویسے ہی رہا ہے. یعنی ہمارے نبی تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے وقت بھی حالت ایسے آئے کہ کم لوگوں نے ساتھ دیا آپ کا جنگ میں، شروع میں کم لوگ تھے. پھر بعد میں بھی ایسا ہوا کہ جو منافقین تھے وہ چھٹے چلے گئے، اور منافقین کی وجہ سے کیا ہوا کہ دوسرے لوگوں کی بھی ہمت جواب دے جاتی. یعنی جب جنگ احد میں 1,000 کا لشکر لے کر اللہ کے رسول نکلے تھے تو کیا ہوا کہ 700 باقی رہ گئے، 300 واپس پلٹ گئے، اور ان 300 کی وجہ سے باقی لوگوں کا بھی ایک طرح سے مورل ڈاؤن ہو گیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر بھی کیا ہوا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن ہی میں کہ فلما فصل تالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منه فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اقترف غرفۃ بیدی فشربوا منه الا قلیلا منهم فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ. اب کیا ہوا کہ جب تالوت اپنے لشکروں سمیت چل کھڑا ہوا تو اس نے ان سے کہا کہ راستے میں ایک نہر ہے جس سے اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، جس نے اس نہر سے سیر ہو کر پانی پی لیا وہ میرا ساتھی نہیں ہے. میرا ساتھی تو وہ ہے جو اسے نہ چکھے، الا یہ کہ چلو بھر پانی پی لے تو کوئی بات نہیں، لیکن سوائے چند آدمیوں کے سب نے سیر ہو کر اس نہر سے پانی پی لیا. پھر جب تالوت اور اس کے لشکری اس نہر سے آگے گئے تو تالوت کے لشکر والے کہنے لگے، آج ہمیں جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی طاقت نہیں. البتہ ان میں سے وہ لوگ جو یہ یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں کہنے لگے کہ کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين. تو وہ لوگ جو یہ یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں کہنے لگے، کئی دفعہ ایسا ہوا کہ تھوڑی سی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب رہی ہے، اور اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. اب یہ آیت ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس آیت سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کرنے والا تھا کہ اس نہر، آگے ایک نہر آنے والی ہے، اس نہر سے پانی نہ پینا. جو بھی اس نہر سے پانی پیے گا تو کیا ہوگا، وہ میرا ساتھی نہیں ہے. اب کہا جاتا ہے بعض مفسرین کی یہ آرا ہے، اور عبداللہ بن عباس بھی اس میں شامل ہے، وہ کہتے ہیں کہ اردن کے پاس جو نہر ہے یہ وہ نہر تھی. یعنی آج بھی یہ نہر موجود ہے اردن کے پاس. تو اردن کے پاس یہ نہر تھی جب یہ لشکر نکلا، اور کہا جاتا ہے کہ بہت دور دور تک پہلے پانی نہیں تھا. کہ جب وہ نہر آنے والی تھی تو اسی وقت تالوت نے کہا کہ اب جو نہر آنے والی ہے اس میں سے کوئی پانی نہ پینا، یہ آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے، جو بھی اس میں سے پانی پیے گا سیر ہو کر وہ میرا ساتھی نہ ہوگا. اب کیا ہوا کہ جب چونکہ یہ پیاسے لوگ تھے اب جب گئے تو بالکل ٹوٹ پڑے پانی پینے پر. کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں نے تو اس طرح سے کیا کہ بالکل سمندر میں منہ ڈال دیا جانوروں کی طرح, کچھ لوگوں نے اتنا زیادہ پانی پی لیا کہ پانی پینے کے بعد اتنے وہ یعنی کیا کہنا چاہیے کہ ٹائٹ ہو گئے, فل ہو گئے کہ اب اس کے بعد ان کے اندر کوئی ہمت نہیں رہی. ویسے بھی آتا ہے کہ جب انسان بہت زیادہ کھانا کھا لیتا ہے یا بہت زیادہ چیزیں کھا لیتا ہے پی لیتا ہے تو اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے, کیا وہ چلنے پھرنے کے قابل رہتا ہے, کیا وہ ایکٹیو رہ سکتا ہے؟ آپ بتائیے. ایون آپ دیکھیں کہ نماز صحیح طریقے سے پڑھنا ہے تو بھی اس کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ اگر آپ بہت زیادہ کھاتے ہیں پیتے ہیں تو کیا ہوگا کہ نماز صحیح سے پڑھ نہیں سکیں گے آپ. تو وہی والی بات ہے کہ تھوڑ دلے پن کی نشانی ہے یہ, اور اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بالکل بھی پسند نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر ان کو آزمایا. کیوں؟ ایک تو یہ بھی ہمیں حکمت نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ آگے ایسے لوگ جائیں جو کہ بااصول ہوں, اصولوں کے پابند ہوں, جن کے اندر استقامت ہو, جن کے اندر صبر ہو, جن کے اندر ڈٹرمینیشن ہو, جو استقامت رکھنے والے لوگ ہیں, جو آرگنائز لوگ ہیں, جو اطاعت کرنے والے لوگ ہیں, جو اپنے نفس کو کنٹرول کرنے والے لوگ ہیں. مجھے ہمیشہ سے جب سے بھی الحمدللہ دورہ قرآن لیتے رہے, کئی سالوں سے دورہ قرآن جاری ہے, ہمیشہ سے یہ والی آیت دراصل بہت زیادہ سوچنے اور غور و فکر کرنے پر مجبور کر دیتی ہے. اور وہی مجھے بار بار یہی لگتا ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیوں یہ بات فرمائی کہ تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ کوئی بھی قابو نہ رکھ سکا اپنے آپ پر, کنٹرول نہیں کر سکا. تو ایکچولی یہاں پر جی بالکل نیند اور کھانا پینا, یہ دونوں نیند بھی آنے لگتی ہے نا, یعنی کھانے پینے کی وجہ سے اگر نیند آنے لگتی ہے انسان کے اوپر سستی طاری ہو جاتی ہے, سستی کا غلبہ ہو جاتا ہے. تو میں یہی سوچتی ہوں کہ دراصل یہاں یہ بات کیوں بتائی گئی کہ ایسے لوگ کوئی فائدہ نہیں دے سکتے, ایسے لوگ کسی کام کے نہیں ہیں جو نفس کے خواہش کے غلام ہوتے ہیں, جو نفس پرست ہوتے ہیں, جو اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر سکتے, جو کھانے پر کنٹرول نہیں کر سکے, جو پینے پر کنٹرول نہیں کر سکے, تو وہ آگے چل کر دین کی راہ میں کسی کی باتوں کو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی اگر تکلیف آتی ہے تو اس کو کیا برداشت کر سکے گا؟ آپ بتائیے اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے. آپ خود غور و فکر کریں کہ ہم لوگ جو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلے ہیں, چاہے سیکھتے ہیں, سکھاتے ہیں, پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, یا اگر ہم نے اپنی زندگی کا مقصد جو بھی آرگنائزیشن کام کر رہی ہیں دنیا میں دین کا, اسلام کے غلبے کے لیے, اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے, تو ان سب آرگنائزیشنز کے جو لوگ ہیں, جو ممبرس ہیں, جو کارکن ہیں, جو انچارجز ہیں, جو ٹیم ممبرس ہیں, ان کی کیا ذمہ داری ہے, ان کی کیا کوالٹیز ہونی چاہیے, ان کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے, ان کو کن خوبیوں کا مالک ہونا چاہیے کہ وہ اپنے نفس پر کنٹرول کرنے والے بنے, تھوڑ دلے نہ ہوں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جانے والے, چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہونے والے, اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ اور ناراض ہونے والے, اپنے نفس کو, اپنی ذات کو, اپنے آپ کو کنٹرول نہ کرنے والے. ایسے لوگوں سے کبھی بھی دین قائم نہیں ہو سکتا, ایسے لوگوں سے کبھی بھی دشمن پر غلبہ نہیں پایا جا سکتا, ایسے لوگوں کی وجہ سے کبھی بھی فتح اور نصرت نہیں ہو سکتی. اس کے لیے کیسے لوگ چاہیے؟ آپ دیکھیں نبی کے ساتھی ہمیشہ کیسے ہوتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کیسے تھے کہ مشکل وقت میں ساتھ دینے والے, مشکلات میں اللہ کے رسول کے ارد گرد گھیرا ڈالنے والے, اپنے سینے کو سامنے کر دینے والے اللہ کے رسول کو بچانے کے لیے. اور ایک انہیں صحابہ کرام پر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ حج کے دوران شکار منع ہے تو وہ لوگ اتنا زیادہ فرما برداری کرنے لگے کہ حج کے دوران اگر کسی نے ان سے کہا کہ اچھا نیچے ہمارا کوڑا گر گیا ہے وہ اٹھا کر دے دو, کیونکہ وہ شکار کرنے جا رہے تھے, تو صحابہ کرام نے وہ کوڑا اٹھا کر دینا بھی گوارا نہیں کیا. اتنی زیادہ وہ لوگ احتیاط کرتے تھے کہ اگر کوئی شکار کیا ہوا گوشت ان کو بطور تحفتن دیتا کھانے کے لیے تو وہ بھی استعمال نہیں کرتے تھے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ استقامت آپ دیکھیں, ان کی صبر آپ دیکھیں, اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کا جو ملکہ حاصل تھا صحابہ کرام کو وہ آپ دیکھیں. تو ہمیشہ سے دنیا میں ایسے ہی لوگ غالب آئے ہیں, ہمیشہ سے دنیا میں ایسے ہی لوگوں کا پلڑا بھاری رہا ہے جو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا جانتے ہوں, جن کے اندر اس درجے کا صبر و ثبات ہو, جن کے اندر استقامت ہو, حالات کیسے بھی آئیں, کچھ بھی آئیں, چاہے ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بارش ہی کیوں نہ ہو, ہم ان نعمتوں میں اس طرح سے گھر نہ جائیں, اس میں اس طرح سے انوالو نہ ہو جائیں کہ جو ہمارا فریضہ ہے اس کو بھول جائیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا اور وہ آزمائش کہتی کہ اس سے کوئی پانی نہ پیے, لیکن جب کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے سیر ہو کر پانی پی لیا تو تھوڑے ہی قدم چلے ہوں گے کہ ان کو نیند نے آ لیا یا ان کے اوپر تھکن غالب آ گئی, ان کے اوپر تھکن کا غلبہ ہو گیا, اور اب وہ کہنے لگے کہ آج تو ہم میں جالوت کے لشکر سے لڑنے کی کوئی طاقت نہیں. انہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا انہوں نے کہا تھا. جو ہم ابھی آیت پڑھ چکے ہیں کہ تالوت کے لشکر والے کہنے لگے کہ آج ہمیں جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی طاقت نہیں, لیکن البتہ ان میں سے جو لوگ یہ یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں کہنے لگے, کئی دفعہ ایسا ہوا کہ تھوڑی سی جماعت اللہ کے حکم سے غالب آئی. کہا جاتا ہے کہ اس میں صرف چند لوگ بچے تھے, وہی 300 لوگ ہی بچے تھے, اور اس میں داؤد علیہ السلام بھی تھے، ان کے 6 بھائی بھی تھے، جو نبی سموئیل ہے وہ بھی تھے، خود تالوت اور اس سے چند لوگ بچے تھے کہ جنہوں نے وہ پانی زیادہ سیر ہو کر نہیں پیا اور اس میں ثابت قدم رہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ پہلے ہی ان لوگوں کو چھانٹ دیا، یعنی جو لوگ اس طرح سے تھوڑ دلے تھے، نفس کے بندے اور غلام تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش کی ان کی پانی کے ذریعے سے۔ جب وہ پانی پی کر وہیں بے دم ہو کر گر پڑے، سست ہو گئے، سستی ان کے اوپر غالب آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہیں چھوڑنے لگا دیا کہ اچھا ٹھیک ہے، وہ خود ہی کہنے لگے کہ آج ہمیں طاقت نہیں ہے لڑنے کی۔ تو اب یہ پورے لوگ بچ گئے 8000 میں سے، 8000 میں سے صرف 313 رہ گئے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ لوگ ہوں لیکن آرگنائز نہ ہوں، اور ان کے اندر کوئی ایبلٹی نہ ہو اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی، کوئی صلاحیت نہ ہو، تو ایسی بھیڑ فائدہ نہیں دے سکتی۔ آپ دیکھ رہے کہ بہت زیادہ بھیڑ میں کیا ہوتا ہے، بہت زیادہ بھیڑ میں صرف شور ہو سکتا ہے، اسٹمپیڈ بھی ہوتی ہے ہم سب جانتے ہیں، اور ایسے لوگوں سے کچھ کام نہیں لیا جا سکتا۔ شور شور ہوتا ہے، لوگ کسی کی کچھ سن نہیں رہے ہوتے ہیں، تو ایک بھیڑ، ایک جمع غفیر آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ اور اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر تھوڑے لوگ ہوں لیکن آرگنائز ہوں، ایک ایسا گروہ ہو جو کہ منظم ہو، جو اپنے گول پر نظر رکھنے والے ہوں، جن کو اپنے مشن کی کامیابی کی دھن جن کے اوپر سوار ہو، جو اپنے مشن تک پہنچنا چاہتے ہیں، اس کو کمپلیٹ کرنا چاہتے ہوں، جو اپنے گول کو اچیو کرنا چاہتے ہوں، جن کی زندگی کا ایک ایم ہو، ایک نصب العین ہو، آپ دیکھیں کہ پھر وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں، ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کیا پتہ چلتا ہے کہ جب تھوڑے لوگ بچ گئے، اور وہ تھوڑے لوگوں کا کیا کہنا تھا، آپ دیکھیں سبحان اللہ کتنی پیاری انہوں نے بات کی۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ کم من فیتن قلیلتن غلبت فیتن کثیرتن باذن اللہ، کہ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ تھوڑے ہی لوگ غلبہ پائے ہیں، کن پر؟ کثیر لوگوں پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جن کے اندر ایک طرح سے اعتماد ہوتا ہے، جن کی اپنے مقصد پر نظر ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں، اور جن کے اندر صبر ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یعنی وہ کون لوگ تھے؟ واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے۔ جی، جنگ بدر کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جنگ بدر میں آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ تھے، 313 کے مقابلے میں دشمن کا لشکر 1000 تھا، لیکن یہ 313 لوگوں نے 1000 کے لشکر کو ڈیفیٹ کیا۔ کیوں؟ ان کے اندر صبر تھا، ان کے اندر استقامت تھی، ان کے اندر ڈٹرمنیشن تھا۔ تو اس سے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صبر ایک ایسی کوالٹی ہے جو انسان کے اندر ہونا ضروری ہے، یعنی کسی بھی مشن کی کامیابی کے لیے صبر چاہیے۔ پھر ایک اور بات ہے کہ یعنی 8000 لوگوں میں سے صرف 313 یا 314 بچے، باقی سب ہمت ہار گئے، اور جالوت کے لشکر کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ ان سے لڑنے کی آج ہمیں طاقت نہیں۔ تو اصل قوت کا جو سرچشمہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ پر توکل، اللہ تعالیٰ پر یقین، کہ اصل ساتھ دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو قلیل گروہ ہمیشہ سے بڑے گروہ پر غالب آیا ہے، ان کو اطمینان تھا کیونکہ وہ صبر کرنے والے تھے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب کہا جاتا ہے کہ جالوت ان کے مقابلے پر آیا، اور جالوت جو ہے بہت ہی طاقتور شخص تھا، یہ دشمن قوم کا سردار تھا، یہ بادشاہ تھا، کہا جاتا ہے کہ پوری طرح سے لوہے کے لباس میں ڈوبا ہوا تھا، اس نے اپنے آپ کو پوری طرح سے کور کر رکھا تھا، صرف پیشانی کا یا آنکھ کے پاس کا حصہ اس کا خالی تھا دیکھنے کے لیے۔ اور آگے کیا ہوا کہ جب انہوں نے کہا کہ تھوڑے لوگ غالب آ سکتے ہیں، وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اس سے ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب وہ لوگ جالوت کو انہوں نے دیکھا، اور جب ان کا جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلہ ہوا، تو کہنے لگے اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر، اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور ان کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، اور یہ افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، کہ ہم پر صبر انڈیل دے۔ سبحان اللہ، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مومن کبھی بھی ظاہری چیزوں پر بھروسہ نہیں کرتا، مومن اپنی ذات پر بھروسہ نہیں کرتا، بلکہ اس کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے، اور اس میں مین ہے دعا۔ تو اس سے ایک بہت ہی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ استعانت، یعنی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے دعا کی، جو تھوڑے لوگ تھے انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ثابت قدم رکھ، کیونکہ جالوت کے لشکر کو وہ دیکھ چکے تھے جو ہر طرح سے اصلاح سے لیس تھا، یعنی ان کے پاس بہت ساری چیزیں تھیں، تو اللہ تعالیٰ کو عاجزی بہت زیادہ پسند آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو دعا کرنا بہت پسند آتا ہے اپنے بندوں کا، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند آتی ہے کہ اس کے بندے اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، تو لہٰذا دعا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو کامیابی کے لیے مادی وسائل تو چاہیے چاہیے، لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ، اللہ تعالیٰ پر توکل، اور اللہ تعالیٰ سے دعا، اور اللہ تعالیٰ سے درخواست، یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب کیا ہوا کہ جب انہوں نے جالوت کو دیکھا اور کہا کہ جالوت دعوت مبارزت دے رہا تھا اور پوری طرح سے ہتھیار سے لیس تھا، لوہے کے لباس میں تھا، اور وہ مسلمانوں کا مذاق اڑا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کون ہے جو میرے مقابلے پر آئے، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی آگے بڑھنے کی، اس نے تین دفعہ، تیسری دفعہ اس نے اعلان کیا کہ کون ہے جو میرے مقابلے پر آئے، اور بہت ہی قدآور شخص تھا کہا جاتا ہے، یعنی اونچا پورا۔ تو اس وقت داؤد علیہ السلام تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا ہوا کہ جب جالوت نے دعوت مبارزت دی، یعنی مقابلہ کرنے کے لیے اس نے پکارا، للکارا، تو داؤد علیہ السلام تھے اس وقت، وہ بھی اس لشکر میں شامل تھے۔ پھر اس تھوڑی سی جماعت نے اللہ کے حکم سے انہیں شکست دے دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہی اور حکمت عطا فرمائی اور جو کچھ چاہا اسے سکھا دیا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اس طرح لوگوں کے ایک شرپسند گروہ کو دوسرے صالح گروہ سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین میں فساد برپا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ لوگوں پر بہت بڑا فضل ہے جو اس طرح سے لوگوں کو ہٹاتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس لشکر میں داؤد علیہ السلام بھی تھے، کہا جاتا ہے کہ بالکل کم سن نوجوان تھے یہ، اور چونکہ بکریوں کو چرایا کرتے تھے لہٰذا ان کے پاس بکریوں پر حملہ کرنے کے لیے جب بھیڑیے آتے تو ان کے پاس پتھر ہوا کرتے تھے، اور اس سے نشانہ لے کر یہ پتھر مارا کرتے، جو غلیل ہوتی ہے ساتھ میں، یا ویسے ہی نشانہ لے کر وہ بکریوں کو بچانے کے لیے بھیڑیوں کا مقابلہ کرتے تھے۔ تو جب کوئی آواز نہیں دے رہا تھا اس کے مقابلے کے لیے، کوئی بڑھ نہیں رہا تھا آگے، تو داؤد علیہ السلام چونکہ کم سن نوجوان تھے وہ آگے بڑھے اور کہا کہ میں مقابلہ کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کچھ بات اسرائیلی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس تین پتھر تھے اور انہوں نے سوچا تھا کہ پہلا نشانہ ناکام ہوا تو میں دوسرا نشانہ لوں گا یا پھر تیسرا لوں گا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس کی آنکھوں کا یا پیشانی کے پاس کا نشانہ لیا اور وہ پتھر اس کی پیشانی پر جا کر لگا، ان کا نشانہ ایگزیکٹ صحیح لگا تھا۔ وہ نشانہ لگتے سے ہی کہا جاتا ہے کہ جالوت نیچے گر پڑا اور پھر آگے بڑھ کر داؤد علیہ السلام نے اس کا سر قلم کر دیا یا اسے ختم کر دیا، یا اس پتھر سے ہی اس کی ڈیتھ واقع ہو گئی۔ دونوں روایت ہم کو ملتی ہیں اسرائیلی روایت میں سے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ قتل داؤد جالوتا، کہ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، یعنی قرآن خود ہمیں بتاتا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے ہی اس کو ختم کیا تھا۔ جب جیسے ہی جالوت نیچے گرا اس کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی، اور لشکر والوں نے سوچا کہ اچھا اب جب ہمارا سردار ہی نہیں رہا تو ہمارا لڑ کر کیا فائدہ، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کو الحمدللہ کامیابی دی، مسلمانوں کو، اور ان کو ڈیفیٹ کیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر اس طرح سے اللہ تعالیٰ ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ڈیفیٹ نہ کرواتا تو زمین فساد سے بھر جاتی۔ اور واقعی میں ایسا تھا کہ جب کسی ایک کے پاس پاور آتا ہے، کوئی ایک قوم سال ہر سال تک اسی پر اپنی سپر پاور بنی رہتی ہے، تو اس کے اندر غرور اور تکبر پیدا ہوتا ہے، وہ ظلم کرنے لگتی ہے، اور جب وہ ظلم کرنے لگتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، دوسرے صالح گروہ کو پیدا کرتا ہے، اور پھر وہ صالح گروہ اسے ڈیفیٹ کرتا ہے تاکہ ظلم سے زمین کو نجات دلا سکے، اس کے ظلم سے زمین کو نجات دے، زمین والوں کو نجات دلا سکے۔ اور آج کے دور میں ہمارے لیے یہ واقعہ بہت، اس میں ہمارے لیے سبق ہے، امید ہے، اور فتح اور نصرت کی کامیابی کا یقین دلایا گیا ہے کہ آج بھی ہم جانتے ہیں کہ آج مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ آج ایسے کئی لوگ ہیں کہ جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، کوئی ایک ہی طاقت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ اب وہ اس کو کوئی پکڑنے والا، اس کو روکنے والا نہیں رہا، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور، اللہ تعالیٰ کے پاس ایک وقت لکھا ہوا ہے، قوموں کے عروج و زوال کے جو واقعات ہیں ان سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ قومیں اسی طرح سے عروج و زوال پاتی ہیں۔ جب ایک قوم کے اندر پہلے خوبیاں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو عروج عطا کرتا ہے، لیکن جب وہ خوبیوں سے وہ ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے وہ قوم، اور اس کے اندر برائیاں عام ہو جاتی ہیں، تو تب وہ ظالم بن جاتی ہے وہ قوم۔ تو پھر وہ ظالم قوم کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ دوسرا گروہ پیدا کرتا ہے، اور پھر وہ اس کے ظلم کو ختم کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، شروع سے چلتی آ رہی ہے۔ تو آج بھی ہم مایوس نہ ہوں، ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم کب تک ظلم سہتے رہیں گے۔ ایک دن ضرور ہمارے اندر سے ایسا گروہ اٹھے گا جو ظلم کا بدلہ لینے کے لیے ظلم کے خلاف آواز اٹھائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے لوگوں کو دفع کرتا رہتا ہے، ایک قوم کے ذریعے سے دوسری قوم کو دفع کرتا ہے اللہ تعالیٰ تاکہ زمین فساد سے نہ بھرے۔ تو جب یہ ظلم کی چکی حد سے بڑھ جائے گی، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو پیمانہ ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ ہم ہی میں سے ایسا پیدا کرے گا۔ لیکن اس کے لیے ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم جیسے عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ علم حاصل کرو اس سے پہلے کہ تمہیں سردار بنایا جائے، یعنی اگر تم کو لیڈر بنا دیا جائے تو تم پہلے سے اپنے اندر وہ ایبلٹی پیدا کرو، تمہارے اندر لیڈرشپ کوالٹی ہونی چاہیے۔ تو جو بات ہمیں پتہ چلتی، جو بات ہمیں سیکھنے کو ملی کہ تالوت کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کیا، تو بادشاہت کے لیے، لیڈرشپ کے لیے ضروری نہیں کہ صرف آپ کے پاس مالداری ہو، بلکہ اس کے لیے کیا ضرورت ہے، آپ کے پاس وہ ایبلٹی ہو، آپ کے پاس وہ صلاحیت ہو، آپ کے اندر وہ خوبیاں ہوں۔ جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ ملک کے خزانے میرے حوالے کر دو، میں حفیظ بھی ہوں اور امین بھی ہوں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو لیڈرشپ کوالٹی ہوتی ہے، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے ہم مسلمانوں کے اندر بھی، آپ دیکھیں کہ آج بھی اگر باصلاحیت لوگوں تک صحیح، یعنی باصلاحیت لوگ لیڈ کرنے والے ہوں تو کامیابی ضرور ہو کر رہے گی انشاءاللہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو کوالٹی تھی، یعنی آپ کے اندر تو سب سے بہترین طریقے پر لیڈرشپ کوالٹی موجود تھی، اور بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کی علامت یہ تھی کہ آپ لوگوں کو جانتے تھے، یعنی آپ نے جو آپ کی جو لیڈرشپ کامیاب رہی کہ آپ لوگوں کو ان کی صلاحیتوں کے ذریعے سے ان سے کام لیتے تھے، جس کے اندر جیسی صلاحیت ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اپنی اپنی صلاحیت پہچاننا ہے کہ میرے اندر اور آپ کے اندر کیا صلاحیت ہے، ہم کیا کام کر سکتے ہیں۔ جیسے میں ہمیشہ مثال لیتی ہوں کہ اگر آپ کو ایک کوئی بریانی بنانے والا ہے، کیونکہ ہم خواتین ہیں، تو کوئی بریانی میں ماسٹر ہوتا ہے، کوئی کیک وغیرہ بنانے میں ماسٹر ہوتا ہے، کسی کو بیکنگ سے بہت دلچسپی ہوتی ہے۔ اب اگر بیکنگ کرنے والے کو آپ بریانی بنانے کا کام دے دیں اور بریانی بنانے والے کو بیکنگ کا کام دے دیں، تو آپ مجھے بتائیے کامیاب ہوگا کیا ہوگا؟ سب الٹ پلٹ ہو جائے گا نا، الٹا سیدھا کام ہوگا۔ تو جس کو جو کام آتا ہو اس کے ذمے وہ کام دیں۔ آپ اپنے لوگوں کو پہچانیں، جو لوگ بھی جو ٹیم کے طور پر کام کر رہے ہوں، جو ٹیم ورک جہاں ہوتا ہو، جو آرگنائزیشنز ہیں اور جو لوگ آرگنائزیشن سے جڑے ہوئے ہیں، انہیں کیا ضرورت ہے، کس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے جو کام کرنے والے ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں، جو ان کے مددگار ہیں، انصار ہیں، تو وہ کیا کریں، اپنے کارکنوں سے ان کی صلاحیت کے مطابق کام لیں۔ ہمارے یہاں پر کیا ہو گیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آرگنائزیشن میں بھی اقربا پروری، پہچان اور چاپلوسی، اس کا بہت زور ہو گیا ہے کہ ہم نے ان چاپلوسی کی وجہ سے، اقربا پروری کی وجہ سے، ذاتی پہچان کی وجہ سے، ہم کیا کرتے ہیں، ذمہ داریاں، عہدے یا کام ان لوگوں کو دیتے ہیں جو ہمارے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں، جو ہمارے منہ پر تعریف کرنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ نہایت ہی غلط ہے۔ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کی صلاحیتوں کو پہچانیں، لوگوں کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں اور ان کو وہی کام دیں جس کے وہ قابل ہیں، جس کی ان کے اندر ایبلٹی موجود ہے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے، کیا سیکھنے کو ملا، ایک بار اور ریوائز کر لیجئے اس واقعے سے، تالوت اور جالوت کے واقعے سے، کہ اللہ تعالیٰ نے تالوت کو الحمدللہ فتح اور نصرت سے ہمکنار کیا، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، پھر تالوت نے اپنی بیٹی کا نکاح داؤد علیہ السلام سے کر دیا، پھر تالوت کے بعد بادشاہ داؤد علیہ السلام کے حصے میں آئی، پھر اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو نبوت بھی عطا کی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ہم ان واقعات میں، اگر ہمارے پاس ٹائم رہا تو کوئی ایک دن انشاءاللہ داؤد علیہ السلام کا واقعہ الگ سے ہم اسپیشلی لیں گے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو۔ تو اس سے آپ دیکھیں کہ پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس سورسز کم ہوں، آپ کے پاس تعداد کم ہوں، لیکن اگر آپ آرگنائزڈ ہوں اور آپ کے پاس ایسے لوگ ہوں جو کمٹمنٹس کو نبھانا جانتے ہوں، جو بات کو پورا کرنا جانتے ہوں، جو اپنے وعدوں کو نبھانا جانتے ہوں، تو آپ ایسے چھوٹے سے گروہ کے ساتھ ہی بہت بڑی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے اس میں ہمارے لیے۔ ہم بعض اوقات سوچتے ہیں کہ اچھا ہم یہ چھوٹا موٹا کام کر رہے ہیں، ہم یہ پڑھنے پڑھانے کا کام کر رہے ہیں، اس سے کیا ہوگا، لیکن نہیں، اس سے بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ دراصل ہم یہ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو اس کامیابی کے لیے تیار کر رہے ہیں جو آگے چل کر انشاءاللہ ہمارے حصے میں آنے والی ہے۔ تو اپنی قابلیتوں کو بڑھائیں، اپنے آپ کو آرگنائز کریں، اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کریں، اور کوئی بھی کام کو کرنے سے پہلے، جیسے ابھی رمضان آئے ہیں، آپ دیکھیں رمضان میں بھی آپ دیکھیں کون لوگ کامیاب ہوتے ہیں، جو لوگ پہلے سے اپنے آپ کو آرگنائز کرتے ہیں، ورنہ تو آپ دیکھیں کہ پورا ٹائم کچھ لوگوں کا کچن میں چلا جاتا ہے, کچھ لوگ پورا ٹائم شاپنگ میں لگا دیتے ہیں, کچھ لوگ بس سوچتے ہی رہ جاتے ہیں اچھا کل سے کریں گے کل سے کریں گے کل سے کریں گے. سستی اور کاہلی ان پر غالب آتی ہے, نہ تلاوت ان کی ہوتی ہے نہ تفسیر ہو پاتی ہے, کچھ کام نہیں کر پاتے. تو اپنے آپ کو آرگنائز کریں, اپنے آپ کو جوڑیں کہ مجھے اس رمضان میں اپنا ٹارگیٹ مکمل کرنا ہے, چاہے وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو, مجھے ہر حال میں اپنے کام پر فوکس کرنا ہے, اپنے آپ کو منظم کرنا ہے, اپنے مشن پر نظر رکھنا ہے, اپنے گول پر نظر رکھنا ہے, اس کو اچیو کرنا ہے اور آرگنائزڈ وے میں کام کرنا ہے. جتنا آرگنائزڈ وے میں ہم کام کریں گے کامیابی اتنی ہی ہمارے قدم چمیں گی. اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا, یہ استقامت کیسے پیدا ہو سکتی ہے ہمارے اندر؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے سے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ثابت قدمی پیدا کر, ہمیں اپنے نفس کو کنٹرول کرنے والا بنا, ہمیں سستی اور کاہلی سے بچا. دیکھیں سستی کاہلی انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتی, اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے پناہ مانگی ہے. اللہ تعالیٰ عجز اور کسل سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر یہ چیزوں کا غلبہ ہو. تو یہ عاجزی سستی کاہلی انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتی کہ آج کا کام کل کر, تو کل کل کرے سو آج کر, آج کرے سو اب. ایک اچھا شعر ہے اس کا, آگے کا یاد نہیں آ رہا ہے, اکبر الہ آبادی کا, لیکن بہت اچھا شعر ہے وہ, کہ کل کا کام پرسوں پر نہ ٹالیں بلکہ کل کا کام آج کریں, آج کا کام ابھی کریں. اور ایک آخری آیت, یہ آپ لوگوں سے میرا سوال ہے, یہ آیت پڑھ کے, تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں, اور بلا شبہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں رسول بنا کر مبعوث کیا گیا ہے. یہ آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ پہلے دن ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہم یہ واقعات کیوں پڑھ رہے ہیں, اور اس کے چار پوائنٹ آپ کو بتائے گئے تھے, کہ چار پوائنٹ بتائے گئے ہیں, چار ریزنز بتائے گئے ہیں جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قصص نازل کیے. اس کو اسکالرس نے چار حصوں میں ڈیوائڈ کیا قرآن کی آیتوں ہی سے. تو یہ آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ سے میرا سوال ہے, کیونکہ ہمیں اپنا تجزیہ کرنا ہے, انالائز کرنا ہے, احتساب کرنا ہے. ہم نے اس دن چار پوائنٹس پڑھے تھے نا, کہ قرآن میں واقعات کیوں بتائے گئے ہیں. تو یہاں یہ آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تلک آیت اللہ نتلوہ علیک بالحق وانک لمن المرسلین. اسپیشل وہ پوائنٹ میں چاہ رہی ہوں آپ لوگوں سے, نہیں سبق کی بات یہاں نہیں ہے, یہاں پر کچھ اور بات ہے. آپ دیکھیں غور کریں, دیکھیں یہی تو قرآن میں غور و فکر ہے, آپ آیت پر غور کریں, یہاں پر وہ بات نہیں ہے. قرآن کے واقعات دل مضبوط ہونے کے لیے بھی آئے ہیں, بالکل وہ بھی ایک پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا, لیکن یہاں اس آیت میں کیا ہے؟ قرآن کے واقعات کس بات پر دلیل ہیں؟ نہیں ایمان کی بات بھی نہیں ہے یہاں پر. آپ سمجھے, میں ایک بار اور دہراتی ہوں, تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. جی جزاک اللہ خیرن, بارک اللہ فیکی, اللہ کے رسول کی صداقت کی دلیل ہے ماشاء اللہ, بارک اللہ فیکی ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیرن, کہ قرآن کے واقعات برحق ہیں اور اللہ کے رسول جو واقعات سنا رہے ہیں, کیونکہ اللہ کے رسول تو موجود نہیں تھے طالوت اور جالوت کا یہ واقعہ ہو رہا تھا, تو یہ داؤد علیہ السلام نے قتل کیا تھا جالوت کو, تو یہ کون سنا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے, جبریل امین آ کر پڑھ کر سنا رہے ہیں اللہ کے رسول کو یہ آیت, اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی کے ذریعے سے نازل ہو رہا ہے آپ کے اوپر. تو آپ اللہ کے رسول ہیں, یہ اس بات کی دلیل ہے, آپ کی صداقت کی دلیل ہے کہ آپ واقعی میں اللہ کے رسول ہیں. سبحان اللہ, جزاک اللہ خیرن. تو آپ اپنے لیے تین کوشچن لکھیے, آپ اپنی ایک ڈائری مینٹین کریے, کل کے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملا اور آج کے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملا. اگر آپ لوگوں سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا زندگی رہی, تو ہم ایسا کریں گے کہ آپ اپنی ایک ڈائری مینٹین کریے, اور پھر 30 واقعات کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ بتائیے کہ ان واقعات سے ہر دفعہ آپ نے اپنے لیے کیا کیا سبق سیکھا ہے. تو تین کوشچن ہیں آپ کے لیے اپنے احتساب کے لیے, کہ اس قصے میں پہلی بات ہمارے لیے کیا سبق ہے. دوسرا کوشچن ہے, ہم اپنی زندگی میں اس واقعے کو پڑھ کر کیا تبدیلی لائیں گے, اس واقعے کو پڑھ کر ہم اپنی زندگی میں کیا تبدیلی لائیں گے یا لانے کی کوشش کریں گے. اور تیسرا کوشچن ہے کہ استقامت اور صبر کے کیا فائدے ہیں, اور یعنی اسی کا کنٹینیوشن ہے, استقامت اور صبر کے کیا فائدے ہیں, اس سے ہمیں کیا چیز حاصل ہو سکتی ہے استقامت اور صبر سے. یہ تین کوشچن ہیں آپ کے لیے, مجھے امید ہے آپ لوگوں نے سن لیا ہوگا, یہ لکھ لیجیے آپ لوگ. جو لوگ ڈائری مینٹین کرے گا انشاءاللہ ان کے لیے بھی ہم کچھ نہ کچھ, ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہم ان کے لیے کچھ کریں گے, تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی ہو اور ہمیں کام کو آرگنائزڈ وے میں کرنے والے بنے. کہ ہم لوگ جو روزانہ سن رہے ہیں, پون گھنٹہ جو ہم اپنا لگا رہے ہیں اس معاملے میں قصص القرآن میں, تو اس سے ہمیں کچھ نہ کچھ حاصل ہو اپنی ذات کے لیے بھی, اپنے ذاتی فائدے کے لیے بھی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرن بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.